یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج،
و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجس و طہرہم تطہیرا،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج،
سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پردیگاہ ملک محمد والے محمد،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ماہ رمضان المبارک، وہ مہینہ کے جس میں سانسیں لینا تسبیح اور سو جانا بھی عبادت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ایمان افروز خطبے میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں سانسیں لینا تسبیح ہے، ونومکم فیہ عبادہ، اور اس میں تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے۔ میں جب بھی اس جملے کو بیان کرتا ہوں، ایک تذکر ضرور دیتا ہوں کہ جس مہینے میں سو جانا عبادت ہے، اس میں بیداری یقیناً بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اعمالکم فیہ مقبول، اس میں تمہارے اعمال بھی مقبول ہیں، ودعاؤکم فیہ مستجاب، اور اس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اسی خطبے میں آگے بڑھ کر ایک حکم دیا، ووقروا کبارکم، اپنے بڑوں کا احترام کرو اور اپنے چھوٹوں پر رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ، اور اے لوگوں کے یتیموں پر رحم کھاؤ تاکہ تمہارے یتیموں پر رحم کھایا جائے۔ آج تم لوگوں کے ایتام پر احسان کرو، کل تمہارے یتیموں پر لوگ لطف کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، ایوہ الناس انا انفسکم مرہونۃ بعمالکم، تمہاری جانیں رہن رکھ دی گئی ہیں تمہارے اعمال کے سبب، ففکوہا باستغفارکم، پس ان کو آزاد کروا لو اپنی استغفار کے ذریعے۔ یعنی ہمارے اعمال کے عوض ہماری جانیں گروی ہیں، اور وہ گروی اس طریقے سے ہیں حضرت مالک کے پاس، مالک وہ فرشتہ ہے جو جہنم کا دربان ہے، یعنی ہمارے اعمال نے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ قریب ہے کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیے جائیں۔ ففکوہا، پس اس کو آزاد کراؤ بے استغفارکم، کثرت استغفار کے ذریعے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اسی جملے کو کہ یہ استغفار کیا ہے۔ استغفار میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، کل بھی اس پہ تاکید کی تھی، اور آج دوبارہ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ تمام برادران کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اپنے کسی نہ کسی گناہ کو اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں، کیونکہ ہم غیر معصوم ہیں، شب و روز نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، دیدہ و دانستہ گناہ کرتے ہیں، غفلت میں گناہ کرتے ہیں، خلوت و جلوت میں گناہ کرتے ہیں، ان تمام گناہوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اور جب ذہن تھک جائے، گناہ ذہن میں نہ آ پائیں، تو ایک جملہ کہیں، استغفر اللہ من کل ذنب۔ امیر المومنین نے تعلیم کیا تھا یہ جملہ کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے، یعنی جو بھی میں نے انجام دیا، جو بھی گناہ کے زمرے میں نے انجام دیا، اللہ میں تیری مغفرت کو طلب کرتا ہوں۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کا ماہ بیداری ہے، اور اس مہینے میں انسان کا قلب آمادہ ہوتا ہے خدا کے دین کو سمجھنے کے لیے، اس کی روح آمادہ ہوتی ہے پرواز کے لیے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، کیونکہ اولیاء خدا قرآن کی آیت کے مطابق اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ یہ ذکر الہی کیا ہے کہ صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحیم کرتے رہیں؟ نہیں، ذکر خالی یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے ذکر کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ غاشیہ میں غالباً آیات ہیں یہ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو اس کو ہم نے کیسا خلق کیا ہے؟ قرآن کی لذت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ میں جب بھی یہ آیات پڑھتا ہوں مجھے واقعی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اونٹ کو، جہاں پر بھی قرآن نے لفظ نظرہ استعمال کیا ہے، ینظرون، نظرہ، ناظرون، ناظر، ناظرین، منظور، یہ تمام اسی قبیلے سے، نون، زوئیں اور را، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نون، زا اور را، یہ نظرہ کا مادہ جہاں بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، اس ان حروف کو جہاں بھی استعمال کیا ہے وہاں پر تفکر اور تدبر مراد ہے، ورنہ عربی میں دیکھنے کے معنی میں را بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، رائے تو میں نے دیکھا۔ جہاں پر نظرہ استعمال کیا ہے وہاں پر تفکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے، غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، سوچو، تفکر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ وعلیکم السلام، صلوات پڑھیے گا ان کے محمد والے، اللہم صل علی محمد والے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ کہاں سے بیٹھیے؟ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے پھر صلوات پڑھ دیں، محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ رب العالمین، تدریجاً ان مراحل کو طے کر رہے ہیں کہ اب سے کچھ ہی مہینوں کے بعد یا انشاءاللہ کچھ سالوں کے بعد آپ ان کو بھی زیب ممبر دیکھیں گے اور انشاءاللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ نظرہ مادہ جہاں پر بھی استعمال کیا ہے وہاں پر تفکر اور تعقل کی دعوت دی گئی ہے، تدبر کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی اونٹ کو تمہیں صرف ایسے ہی نہیں دیکھنا کہ ایک سرسری نگاہ ڈال لو، نہیں، بلکہ غور و فکر کرو۔ خدا نے اگر اس کو ریگستانی جانور قرار دیا ہے تو اس کے اندر غذا کو اسٹور کرنے کا سسٹم بھی رکھا ہے، معلوم ہے کہ دور دور تک کھانا نہیں ملے گا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیسے خلق کیا گیا ہے اونٹ کو، غور کرو، اس کے اندر اسٹوریج سسٹم رکھا گیا ہے کہ اس کو دور تک کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، وہ اپنی بھوک و پیاس کو مٹا سکے۔ اور پھر ذرا تصور کریں کہ اگر اونٹ کے یہ تو میں خالی ایک دو چیزوں پہ آ کے اکتفا کر رہا ہوں، آپ سوچتے چلے جائیے گہرائیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اچھا، ایک اونٹ کا عجیب قصہ ہے، کچھ جانوروں کو قرآن نے اور اہل بیت نے بہت بیان کیا ہے، مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی خطبات میں آپ کو اونٹ کا ذکر بہت زیادہ ملے گا نجب لغا میں، اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں، وہ حکمتیں کیا ہیں؟ طبی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، مادی لحاظ سے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ فرض کیجئے اگر اونٹ کے سم، اونٹ کے پیر اگر گائے کی طرح ہوتے تو کیا ہوتا؟ ریگستان میں اس میں ریت بھرتی، لیکن اس کے پیروں کا شیپ ایسا بنایا کہ جو ریگستان کا ہوائی جہاز کہلاتا ہے اونٹ، اتنا تیز چلتا ہے ریگستان میں، البتہ مبالغہ اس میں موجود ہے، لیکن پھر بھی اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے کہ اس کو تیز روح سواری کہا جاتا ہے۔ یہ خداوند متعال کا کارنامہ اور شاہکار اور عظیم تدبر اور تفکر کا مقام کہ ہم دیکھیں اونٹ کو کہ خداوند متعال نے صحرا میں اس کی غذا کا اہتمام کیا۔ یہ خدا کی رزاقیت اور خالقیت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے، اس کے لطف کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے۔ پھر آگے آ جائیے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھو آسمان کو غور و فکر تو کرو کہ اس کو کتنا رفیع بنایا ہے، کتنا بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو اس کو کیسے مسطح کر دیا کہ تمہارے چلنے میں آسانی ہو۔ اور پھر پہاڑوں پر نگاہ کرو، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ لفظ ذکر سے ہم لے کے چلے تھے بات کو، پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے فذکر، فذکر انما انت مذکر، پس ذکر کرو، تم صرف اور صرف ذکر کرنے کے لیے ہو۔ اب ظاہری بات ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم صرف اور صرف ذکر کرنے کے لیے ہو، تو کوئی بھی شخص پورے دن صرف ہاتھ میں تسبیح نہیں رکھ سکتا. اب یہاں ذکر سے کیا مراد ہے جبکہ آپ کی خلقت کا مقصد متعدد مقامات پر مختلف انداز سے بیان کر دیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں. اگر اس عبادت کو وہی عبادت جو ہمارے ذہن میں عبادت آتی ہے, چار رکعت نماز اور دو رکعت نماز اور گیارہ رکعت نماز شب یا حج بیت اللہ یا ماہ رمضان کے روزے, تو ظاہر بات ہے 24 گھنٹے یہ عبادت نہیں رہتی. چار رکعت کی نماز چار رکعت کے بعد تمام ہوگی, ماہ رمضان کے روزے ماہ رمضان کے بعد تمام ہو جائیں گے, حج کا ایک موسم آئے گا حج کر کے تمام ہو جائے گا. لیکن خدا بندے متعال نے صرف حج کے موسم کے لیے ہمیں عابد نہیں بنایا, صرف ماہ رمضان کے لیے قاری قرآن بننے کا حکم نہیں دیا, صرف ماہ رمضان میں روزے رکھنے کے لیے عابد نہیں بنایا, بلکہ خدا بندے متعال نے ہمارے شب و روز کو عبادت سے بھرپور کرنے کے طریقے سکھائے. ولا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. اگر خداوند متعال نے رہنمائی کی ہے کہ تمہیں عابد بننا ہے تو کیسا عابد بننا ہے؟ بہترین اسوہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. محمد وآلہ محمد, کیا کہا؟ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ سید و سردار آقا و مولا حضرت رسول خدا کی ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, اسوہ حسنہ رسول اللہ کی ذات ہے. اب ان کی ذات کو دیکھو اور اپنی عبادت کے طرز عمل کو ان کی عبادات سے, ان کے لائف سٹائل سے, ان کی زندگی سے مطابق کرو. بس جتنا تم مطابقت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے اتنے ہی درجے کے تم عابد ہو گے. جتنے درجے کی کامیابی ہوگی, اب وہ کامیابی کہاں تک نصیب ہوتی ہے؟ اگر کسی کی نماز سرکار کی نماز جیسی ہے تو وہ عبادت ہے, اور اگر کسی کی نماز سرکار کی عبادت جیسی نہیں ہے, سرکار کی نماز جیسی نہیں ہے یا ان کے تعلیم کیے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے, تو میں اور آپ اس کو ظاہری طور پر نماز سمجھ رہے ہوں گے لیکن واقع میں, حکم واقع میں وہ نماز نماز نہیں کہلائے گی. اسی طریقے سے صرف نماز کے لیے ہمیں اور آپ کو عابد بننے کے لیے نہیں کہا کہ جب ماہ رمضان آئے تو ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں, اور ادھر ماہ رمضان تمام ہوا ادھر عید کی چاند رات آئی اور ہمارے حالات ایک دم قلب ہو گئے. معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے سلسلہ, ماہ رمضان ہے تو داڑھی کو چھوڑ دیا ہے, ادھر ماہ رمضان تمام ہوں گے ادھر چاند رات آئے گی اور معاملات. اچھا یہ داڑھی کی ایک مثال معمولی سی ہے, شاید دین کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا طریقہ کار تھا, ان کا طرز زندگی میں شامل تھا یہ عمل, اور اسی طریقے سے اولیاء خدا کی زندگی میں تھا, تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا انفسائز کیا جاتا ہے. البتہ اس پر بہت زیادہ فوکس کر لیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دین کے کچھ اور پہلو باقی ہیں, ان پر بھی عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مختصر یہ کہ ماہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو صرف دیندار نہیں بننا, بقول شخص کے ہمیں سیزنل مسلم نہیں بننا کہ موسم آیا اسلام کا, تقویٰ کا, پرہیزگاری کا, تو تقویٰ کا لباس پہن کر آ گئے, وہ لباس جو مادی طور پر تقویٰ کا ظاہر ہوتا ہے, لیکن تقویٰ بہترین لباس ہے, عمل کا لباس ہے تقویٰ. اور ادھر ماہ رمضان گیا, ماہ عزا گیا, ایام عزا گئے, ہم تقویٰ سے ہٹ کر اپنی لائف سٹائل پر دوبارہ آ گئے, اور پھر ہم نے کہا کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. نہیں, دنیا میں کیسے چلنا ہے یہی تو دین نے سکھایا ہے, دین و دنیا الگ الگ نہیں ہے, دنیا میں کیسے چلنا ہے یہ دین نے سکھایا ہے. بس اس کو سیکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں, اور تمام تر مشکلات کا حل خداوند متعال نے اپنے دین کے اندر رکھا ہے, تمام تر مشکلات کا حل. بعض دفعہ ہم کچھ کسی چیز کو مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں, در حقیقت وہ مشکل نہیں ہوتی. دین کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں یہ صحیح فرق آ جاتا ہے کہ کون سی چیز واقعاً مشکل ہے اور کون سی چیز مشکل نہیں ہے. ایک مثال دوں گا کربلا کے ذریعے اور پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹوں گا. جو شبہات کے عنوان سے آج بات کرنی تھی, کل آپ سے وعدہ کیا تھا تقلید کے موضوع پر بات کرنی ہے, انشاءاللہ اسی موضوع پر آ جاؤں گا. کون سی چیز مشکل ہے کون سی چیز مشکل نہیں ہے, یہ کربلا میں ہمارے سامنے بہت ہی واضح حقیقت ایک کھل گئی. مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ کے, جن کی آج سال روز ولادت بھی ہے, خداوند متعال آقا کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے, اور اسی طریقے سے ملت اسلامیہ کی رہنمائی کرنے کی مزید توفیقات عنایت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ آقا کی صحت و سلامتی کے لیے، علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے، اب ایک لحظے کے لیے اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے لے کے جائیے، 61 ہجرہ کے عاشورہ میں میں اور آپ اگر کربلا کے میدان میں ہوتے، چلے میں منحصر کر دیتا ہوں اپنے لیے، میں اگر کربلا کے میدان میں ہوتا تو میرے لیے اس ذہن کے مطابق، جو ذہن ابھی 2014 میں میرا بنا ہوا ہے، اس ذہن کے مطابق شاید سب سے بڑی مشکل پانی کا نہ ہونا ہوتی، یہی ہوتی نا مشکل۔ یا اگر میری اولاد بھی وہاں پر ہوتی تو سب سے بڑی مشکل میری یہ ہوتی کہ میری اولاد اس میدان میں شہید ہو جائے گی، یا اگر میرے ساتھ میری ناموز بھی ہوتی تو سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ ہماری نظر میں تو یہی مشکل ہے، لیکن اولیاء خدا کی نظر میں یہ مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا تحمل سے سن لیں، شاید آپ کو یہ جملہ سخت لگے، اولیاء خدا کی نظر میں یہ مشکل نہیں ہے، اس کی ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل کیا ہے کہ جیسے جیسے روزے عاشور گزر رہا تھا، مقتل کی روایت ہے، آپ میں سے بہت سے برادران نے مقتل میں اس کو پڑھا ہوگا، جیسے جیسے روزے عاشور گزر رہا تھا، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ لقاء اللہ کی منازل طے کرنے کی وجہ سے چمکتا جا رہا تھا۔ روایت سنی ہے نا، یہ سید الشہداء لقاء اللہ کی منازل طے کر رہے ہیں، جو خود قربت کی اس منزل پر ہو کہ جس کے جد کے لیے قرآن مجید یہ گواہی دے، فکان قاب قوسین او ادنا، کہ وہ اتنے نزدیک ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ البتہ اس کی ایک تشریح موجود ہے دو کمانوں کا فاصلہ کیا ہے، لیکن ہم اپنے کس اعتقاد کو برملا کرتے ہیں، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، یعنی بہتری، یعنی یقیناً سید الشہداء بھی اسی قربت کی منزل پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام حسن بھی اسی قربت کی منزل پر تھے، امام علی بھی اسی قربت کی منزل پر تھے۔ اب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کیفیت دیکھیے، کہ جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کو درک کر رہے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہے، اور پھر میں اپنے آپ کو اگر عاشورہ کے میدان میں محسوس کروں تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ چلیں سید الشہداء کے لیے ہمارے پاس ایک ہیلا ہے، ایک بہانہ ہے کہ وہ معصوم تھے، ہم غیر معصوم ہیں۔ حبیب ابن مظاہر تمام تر جوانی کے باوجود اس کربلا کے مارکے کو سوچنے کے لیے میرے دل کے اندر اگر ضعف پیدا ہو رہا ہو تو پھر مجھے حبیب کی طرف دیکھنا چاہیے، کہ اس پیری میں، اس ضعیفی میں حبیب نے مظاہر کی جرت کا عالم یہ تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ ان کے لیے مشکل صرف یہ نہیں تھی کہ پانی نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، ان کے لیے یہ بھی مشکل نہیں تھی کہ جوان بیٹا مقتل میں جا کر شہید کر دیا جائے، حضرت حر کی مثال ہے آپ کے سامنے، ان کے لیے یہ بھی مشکل نہیں تھی بعد میں کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے جو اہم مشکل تھی وہ یہ تھی کہ دشمن اسلام اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، کئی مرتبہ خدا نے توفیق دی ہے مجلس میں پڑھنے کی، ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عاقل ہے وہ شخص کے جو دو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کا انتخاب کرے جو مصیبت کم ہو، مفہوم روایت یہ ہے۔ سید الشہداء نے بھی دو مصیبتوں میں سے ایک کا انتخاب کیا تھا، ایک ان تمام مصائب و علام کا، ایک دین کے ختم ہو جانے کا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے مصیبت کیا تھی، کہ دین ختم نہ ہو جائے۔ آج ہمارے لیے مشکل کیا ہے، آپ جب بھی کسی سے بات کریں گے، خصوصاً اپنے اس منطقے میں، صحیح ہے مشاکل ہیں زندگی کے اندر، تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اصل مشکل ہماری یہ نہیں ہے۔ آپ جب اپنے دوستوں سے سوال کرتے ہیں تمہاری مشکلات کیا ہیں، کوئی لوڈ شیڈنگ بتائے گا، کوئی پانی کا نہ آنا بتائے گا، کوئی جابس کا نہ ہونا بتائے گا، جبکہ واقعاً اصل مشکل یہی ہے۔ چلیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تعلیم کا فقدان ہے معاشرے میں، سمجھ میں آتا ہے یہ اصل مشکل ہے، اساسی مسئلہ ہے، تعلیم کا نہ ہونا، قابلیت کا نہ ہونا، یہ ایک اساسی مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو فری مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ہم نے اپنے سامنے ایک بڑی مشکل سمجھ لیا، جو حقیقی مشکل ہے اس کو ہم نے مشکل نہیں سمجھا۔ یہ ہمارے دور کی سب سے بڑی مشکل ہے کہ مشکل کو مشکل نہ سمجھنا اور غیر مشکل کو مشکل سمجھنا. خود جب حس اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر ہم اور آپ اسلام کا دفاع کیسے کریں گے, جبکہ ہر طرف سے ایک تہاجم ہو, ایک ہجوم کیا جا رہا ہو اسلام اور اہل اسلام پر, ہر طرف سے فتنوں کو ایجاد کیا جا رہا ہو, ہر طرف سے شبہوں کو ایجاد کیا جا رہا ہو, کہیں سے ولایت فقیہ کے خلاف شبہات ایجاد کیے جا رہے ہوں, کہیں تقلید و اجتہاد کے خلاف شبہات کو ایجاد کیا جا رہا ہو, کہیں اصل دین کے خلاف شبہات کو ایجاد کیا جا رہا ہو, کہیں احکام خداوند متعال کے خلاف شبہات کو ایجاد کیا جا رہا ہو. یہ ہیں یا نہیں ہیں شبہات؟ یعنی ہمارے وہاں ان موضوعات کے اوپر بحث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اچھا, بحث اگر علمی ذرائع کے ذریعے ہو, علمی دلیلوں کے ذریعے ہو, تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً یہ معاشرہ رشد و کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن صرف تنقید ہوتی ہے, وہ بھی خدا کے قوانین پر. مثلاً بڑی آسانی سے آ کر کوئی بھی قوانین الہیہ کو پامال کر دیتا ہے, کوئی بھی حدود کے خلاف بات کر دیتا ہے, کوئی بھی آ کر یہ بات کر دیتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں بچی پر روزہ فرض ہو رہا ہے, اس کے لیے ظلم ہے. قانون خدا کا ہے, 9 سال کی عمر میں بچی پر روزہ فرض ہوا, پردہ فرض ہوا, حج فرض ہوا, جو بھی فرائض ہیں اس پر, بڑی آسانی سے کوئی آ کر کہتا ہے یہ ظلم ہے, اور ہم اس کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اچھا, اس جملے کا جواب دیا کیسے جائے؟ دو طریقے ہیں. وہ دو طریقے کیا ہیں؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ جناب اس کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا جائے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم خدا کے قانون کے خلاف بات کر رہے ہو. اور اسی کا دوسرا طریقہ, اسی کی ذیل میں دوسرا طریقہ, وہ جو ایک الگ سے مستقل دوسرا طریقہ ہے وہ بیان کروں گا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کو فوراً اس کی زبان بند کرنے کے لیے اس کو ایک کوئی بڑی سی دھمکی دے دی جائے. معاشرے کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ کوئی عاقلانہ روش نہیں ہے. اسی کی وجہ سے خود یہ ایک شبہ ہے, یہ بھی کوئی عاقلانہ روش نہیں ہے. عاقلانہ روش کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ لوگ اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو پیچھے سے آنے والوں کو پیچھے جگہ ملتی جائے گی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد, صلی علی محمد والے محمد. اب یہ دو طریقے آپ لوگ توجہ سے سن لیجئے, دو طریقے ہیں. کوئی اگر قانون الہی کے اوپر اعتراض کرتا ہے, اس کا دفاع کرنے کے دو طریقے. ایک طریقہ وہ کہ جو جہل نے سکھایا, اور ایک طریقہ وہ کہ جو علم سے آگے بڑھا. جہل کا سکھایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ اس کی زبان کو کسی نہ کسی طرح بند کر دیا جائے, چاہے بغیر دلیل کے, چاہے ڈرا کے, چاہے دھمکا کے. اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ کہ اگر اس کے اندر ذرا بھی شعور ہے تو اس سے شعور کی بات کرو, اس کو دلائل دو. اس کے ذہن میں اگر شبہ ایجاد کیا ہے کسی نے تو اس شبہ کا ازالہ کرو. معاملات یہی ہیں. وإلا ہم پہلی ہی اس میں کیا کرتے ہیں, آ کر پہلے ہی درجے پر ہم آ کر یہ کرتے ہیں. مثلا کوئی یہ کہے کہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد. آواز اتنی ہے کہ پہنچ جائے گی, میرے خیال سے مائک کی احتیاج بھی نہیں ہے. کوئی اگر آ کر ہم سے یہ کہے کہ تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم تقلید کیوں کرتے ہو, اس کا ایک سادہ سا جواب تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ جس میں کوئی علمی, کوئی دلیل, کوئی منطق, کوئی فلسفہ شامل نہ ہو. ہم کہ تم سے کیا مطلب ہے, ہم تقلید کرتے ہیں, ہمیں تقلید کرنے دو. لیکن اب دنیا اس جواب کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے, نہ ہی اب یہ جواب دیا جا سکتا ہے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تقلید کیوں کرتے ہیں. اب معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو یہ کہہ کر چپ کرا دیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو, خدا کے دین کے خلاف بات کر رہے ہو, تقلید نہیں کرو گے تو اعمال ختم ہو جائیں گے. اب آپ اس کو عقلی دلیل دیں جب اس کی سمجھ میں آئے گا. عقلی دلیل کیا ہے تقلید کرنے نہ کرنے کی؟ اول یہ کہ تقلید کس پر فرض ہے, کس کے لیے ضروری ہے. آیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم سب مقلد ہوں؟ اسلام چاہتا ہے نہیں, اسلام تو نہیں چاہتا بلاسل. اسلام کہتا ہے آپ سب مجتہد ہوں. ہے اتنی قوت و طاقت کہ ہم سب مجتہد ہوں؟ اتنی جرت ہے کہ اپنی زندگی کے 40 سال کے شب و روز نہ گرمی دیکھیں, نہ سردی دیکھیں, نہ خزاں دیکھیں, نہ بہار دیکھیں, نہ پکنک دیکھیں, نہ تفریح دیکھیں. بہرحال یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہوں گی, لیکن بالآخر اتنا حوصلہ ہے کہ اپنی زندگی کا تقریباً آدھی زندگی سے زیادہ ہم تحصیل کے اندر اپنے آپ کو وقف کر دیں امام حسین کی محبت میں. امام حسین کی محبت میں گیا ہے فقیہ. فقیہ اگر فقاہت کے درجے پر پہنچا ہے تو سید الشہداء کی محبت لے کر پہنچا ہے. سید الشہداء کے مکتب کو ابلاغ کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچا ہے کہ وہ دین جو امام حسین علیہ السلام نے بچایا تھا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اس لیے فقی نے اتنی محنتیں اور جد و جہد کی ہیں. حوزوی تعلیم کے حوالے سے آپ کو تھوڑی تو آشنائی ہوگا, نہیں ہے تو برادر سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. پہلا ہی سال جب گردانیں شروع ہوتی ہیں صرف کی, تو طالب علم کے حلق کے اندر وہ ایک ایسی ہڈی بن جاتی ہیں کہ جس کو نہ نگلا جاتا ہے نہ اگلا جاتا ہے. آسان نہیں ہے حوزوی تعلیم, اس میں بھی درجۂ فقاہت پر پہنچ جانا, فقی بن جانا خود ایک مشکل کام ہے. بہرحال اسلام نے تو چاہا کہ ہم سب مجتہد ہوں, فرض کریں, ٹھیک ہے, مقلد ہونے میں اعتراض ہے, مجتہد بن جائیے. جب تک مجتہد نہیں بن رہے تب تک کیا کریں؟ جب تک ایک خاص حد تک علم نہ آ جائے, جب تک ایک آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم تقلید کریں, پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس علم آ جائے, حوزے میں اتنے سال گزر جائیں کہ ہمیں فقہا کے نظریے اور ان کی آراء کا پتہ چل جائے, تو ایک اور آپشن اسلام نے دیا کہ صحیح ہے, آپ اگر خود مجتہد نہیں ہیں تو اب آپ احتیاط پر عمل کریں. فتویٰ یوں تو شروع نہیں ہوا نا, توضیح تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. فتوے میں نہیں کہا کہ عام مقلد بنے یا پھر محتاط بنے یا پھر مجتہد بنے, فتوے نے کہا مجتہد بنے. مجتہد کون؟ جو احکام الہی کو ادلہ اربعہ کے ذریعے جان سکے, قرآن, حدیث, اجماع, عقل, اس کے ذریعے اللہ کے حکم کو جان سکے, یہ ہے مجتہد. اب آپ یہ بھی نہیں بن سکتے تو آپ محتاط بن جائیے. محتاط کیا ہوتا ہے؟ جو کسی مجتہد کے, کسی فقی کے فتوے کی خلاف ورزی نہ کرے. کون ہے محتاط؟ جو کسی مجتہد کے فتوے کی خلاف ورزی نہ کرے. یعنی چند لوگ اگر کسی چیز کو مستحب قرار دیں, چند کہیں واجب ہے تو اس کو انجام دے, یہی مثال دی ہے توضیح میں, اور چند کہیں مکروہ ہے اور چند کہیں حرام ہے تو اس سے لازمی ہے کہ پرہیز کرے. لیکن مثال تبدیل بھی ہو سکتی ہے. فرض کریں میں مثال آپ کو دیتا ہوں, چند لوگ کہیں کہ یہ کام واجب ہے اور چند لوگ کہیں, یعنی چند لوگوں سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ فقہا. اب یہاں سے بڑی حساس بحث شروع ہو رہی ہے, تھوڑی اپنی توجہ کو ادھر ہی رکھیے گا. چند لوگ کہیں کہ یہ حرام ہے. او ہو ہو, یہ حرام اور واجب کا ٹکراؤ کیسے ہو گیا؟ ایک مثال دے دیتا ہوں, بالاصل ٹکراؤ نہیں ہو رہا, بالاصل ٹکراؤ نہیں ہے. مثلا فرض کریں ایک فقیہ کے مطابق 30 رمضان کو روزہ رکھنا فرض ہے, سارے فقہا کے نزدیک یہی نا, رمضان کے آخری دن بھی روزہ رکھنا فرض ہے. لیکن اگر وہ دن عید کا ثابت ہو جائے تو پھر اس دن روزہ رکھنا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. اب دو فقہا کی میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں, گو کہ یہ مسئلہ آج تک ہے باقی, لیکن مثال میں گزشتہ گان کی دیتا ہوں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور آیت اللہ العظمیٰ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دونوں مراجع رویت کے حوالے سے اختلاف نظر رکھتے تھے. رویت ہلال کے حوالے سے اختلاف نظر تھا. آغا خوئی کی رویت کا کیا تھا مسئلہ؟ کہ وہ ممالک کے جہاں کی راتیں ملتی ہوں, کہیں ایک جگہ بھی چاند ثابت ہوگا تو ان ممالک کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا کہ جن ممالک کی راتیں ملتی ہوں گی. آسان کر دوں مسئلے کو جوانوں کے لیے. فرض کریں ایران میں رویت ثابت ہو گئی, دور مت جائیے, آغا خوئی کے فتوے کے مطابق ان کے مقلدین کے لیے یہاں پر چاند ثابت ہو جائے گا, لیکن امام خمینی کے مقلدین کے لیے نہیں ہوگا. امام خمینی کے مقلدین کے لیے آپ کے لیے آپ کے افق کے مطابق چاند کا ثابت ہونا ضروری ہے. دو نظریے آ گئے سامنے, ایک کے نزدیک تھوڑی وسعت ہے اور ایک کے نزدیک تھوڑی وسعت کم ہے. کہا کہ اپنے افق کے مطابق. اب فرض کیجئے محتاط انسان جو احتیاط پر عمل کرنا چاہ رہا ہے, آگے خوئی کے مطابق عید کا دن ہے اور امام خمینی کے مطابق 30 رمضان ہے, آغا خوئی کے مطابق اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, آغا خمینی کے نزدیک اس دن روزہ رکھنا واجب ہے, اب یہ محتاط کیا کرے گا؟ احتیاط پہ تو عمل کرنا ہے. اب یہ غریب سحری کر کے چلے گا, حیدرآباد کے کراچی کے ٹول پلازہ تک پہنچے گا, حد ترخص کے بعد 14 کلومیٹر آگے جائے گا, وہاں جا کر اپنے روزے کو ختم کرے گا, پھر پلٹ کر واپس آئے گا, عید کا فطرہ دے گا اور اس طرح سے عید منائے گا. ایک مشکل کام ہو گیا نہیں ہوا؟ یا تو آپ خود مجتہد بن جائیں یا آپ احتیاط پر عمل کریں. پروردگار معاف کرنا, میں مجتہد نہیں بن سکتا مثلا, پروردگار معاف کر دے, احتیاط پر عمل تو اور بھی مشکل ہے. تو اب کیا آپشن بچا آخری؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم کسی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کریں جس کے اندر یہ اوصاف ہوں جو تقلید کے لیے صحیح ہیں، مجوز ہیں۔ تو اسلام نے تو نہیں کہا آپ سے کہ آپ پہلی فرصت میں آ کے تقلید کر لیں، یہ تو مجتہد کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لے لیا، یہ اس کا احسان ہے ہماری گردن پر، اور اسلام کا احسان ہے ہماری گردن پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احسان ہے ہماری گردن پر۔ اب یہاں سے ایک شوشہ ایجاد کیا گیا، کیونکہ اسلام کے اندر جو کچھ تحرک پایا جا رہا ہے، میں نے ابھی پرسوں کے درس میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عراق میں یہ فتویٰ سیستانی نے دیا، 30 لاکھ افراد نے ستیہ نام کروا دیا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب کے موقع پر، آپ نے جو انقلاب کے واقعات و حکایات سنی ہوں گی، امام خمینی نے کہا آج سب کو باہر نکلنا ضروری ہے، بیمارستان سے، ہاسپٹل سے لوگوں نے اپنے اسٹریچرز کو، بیڈس کو باہر رکھوا لیا تھا۔ یہ مجتہد کے قول کی طاقت ہے۔ پھر امام خمینی نے نور نالا نور کیا کہا کہ شاہ نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ تم اسٹریٹ فائر کرو، امام خمینی نے کہا یہاں سے کوئی حملے کا جواب حملے سے نہیں دے گا، کیونکہ ہیں یہ ہمارے بھائی، ان کی آنکھوں پر شاہ نے پٹی باندھ دی ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک فقی کے جملے کی تاثیر ہے، ایک قوت ہے، تمہیں اپنے ہاتھوں میں پھول رکھنا ہے، وہ بندوق کی نال تمہاری طرف کرے، تم اس نال کے اندر جا کر پھول رکھ دو۔ کتنے لوگوں نے اپنے ہتھیار اس عمل کی وجہ سے ڈال دیے اور شاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ کیوں بغاوت کی؟ کیونکہ ایک فقی کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا، تمام کے تمام افراد چاراہوں پر آ گئے، انقلاب کامیاب ہو گیا۔ عراق میں فتویٰ دیا آغا سیستانی نے، کئی لاکھ لوگ چاراہوں پر آ گئے، 30 لاکھ افراد، جب تک میں عراق میں تھا، بار بار آپ کے سامنے یہ بات کوٹ کر رہا ہوں، 30 لاکھ افراد نے ستیہ نام کروا لیا تھا، رجسٹر کروا لیا تھا اپنے آپ کو محاذ پر جانے کے لیے۔ تو یہ ایک فقی کے جملے کا اثر ہے۔ اب جب دشمن نے دیکھا کہ یہ فقی جب بھی اسلام کے اوپر کوئی مسئلہ وارد ہوتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی کام کوئی کرنا چاہتا ہے، تو یہ فقہا آ کر فوراً ایک سد لگاتے ہیں اور اپنی عوام کو آمادہ کرتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے دین کو بچاؤ، اس کی وجہ سے اسلام کو ختم ہم نہیں کر پا رہے۔ لہذا اب سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ اگر کسی چیز کی حقیقت کو چھپانا ہو تو دو کام ہیں، یا تو اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دو، یا پھر اس کی شخصیت کے مد مقابل کوئی ایسا شخص کھڑا کرو جو اس کا ہم وزن ہو۔ اب یہ کام تو کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے وہاں مرجعیت کا ایک سسٹم ہے، اجتہاد و تقلید کا ایک سسٹم ہے، اس میں ہر ایک شخص بڑی آسانی سے وارد نہیں ہو جاتا، اور اگر آ کر جھوٹا ادعا بھی کر دے، دعویٰ بھی کر دے، تو بھی اس کے اس دعوے کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے جب تک دوسرے فقہا اس کی تائید نہ کریں، کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں جو فقہات کا انہوں نے ایک کردار دیکھا، فقہا کا ایک کردار دیکھا، تو انہوں نے اب کام کیا شروع کیا؟ وہی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شروع کیا تھا۔ وہ کیا کام شروع کیا تھا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سب صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، مگر جیسے رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اب کوئی شاعر کہنے لگا، کوئی کاہن کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کہ شخصیت کو نیچے لے کر آ جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر وہ جاذبیت تھی کہ بالآخر ان کفار کے منفی پروپیگنڈے اپنی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اثر آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جب مولا کی شہادت ہوئی تو یہ کہا کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے، منفی پروپیگنڈا تھا نا۔ آج فقہا کے حوالے سے یہی منفی پروپیگنڈا ہے کہ جب ہمارے پاس دین اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، مکتب اہل بیت کا ہے، اسلام اللہ کا ہے، تو ہم اس دین پر اللہ کی تعلیمات یعنی قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو دیکھ کر کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی غیر معصوم کو اپنا رہبر اور راہرو بنانے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی غیر معصوم کی تقلید کرنے کی؟ یہی سارے اشکالات، یہی سارے اعتراضات آتے ہیں کہ ہم کیوں اس کی تقلید کریں، تو ہم ان سے سوال کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا علم و منطق سے تعلق نہیں، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو صرف دین مطرح کرنے والا، دین بیان کرنے والا سمجھتے ہیں، یا زندگی کی کامل طرز عمل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کوئی کردار ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے بالآخر ہماری پوری زندگی میں اہل بیت اطہار کا کوئی کردار ہے. تو ہم ان سے فوراً یہ سوال کرتے ہیں. پھر اگر بچہ مریض ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ علم پر لے کر آئیے, توسل کیجئے, چاہے کتنا ہی خطرناک مرض ہو پھر اتنا حوصلہ رکھیں کہ آپ مت جائیں ڈاکٹرز کے پاس. اگر آپ کو ایکسپرٹ سے ہی انکار ہے تو آپ کسی بھی متخصص کے پاس نہ جائیں, کیونکہ ہر شعبے میں ایکسپرٹ اہل بیت اطہار ہیں. یا معاملہ صرف دین تک ہے, جب بچے کو پڑھانا ہوگا تو آکسفورڈ میں بھیجوں گا, اور جب دین سمجھانا ہوگا تو کسی کے بھی حوالے کر دوں گا کہ تم آ کر دین سمجھا دو. تو دین جناب اتنا لاوارث نہیں ہے, دین کے بھی کچھ ایکسپرٹس ہیں, ان ایکسپرٹس سے ہمیں مراجعہ کرنا پڑے گا. جب ہم ان سے رجوع کریں گے تو وہ ہمارے دین کے وظیفے کو بتائیں گے. اس کا نام ہے تقلید. اب اس کے لیے جو شبہ انہوں نے ایجاد کیے وہ انتہائی دقیق تھے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ذہن کوئی عام ذہن نہیں چل رہا, بلکہ ذہن چلانے والا بھی دیدہ و دانستہ اسلام کے خلاف شبہات کو ایجاد کرنے کے لیے آمادہ ہے. شاید ممکن ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے ہی برادران ایمانی ہوں کہ جن کے ذہنوں کو بعض لوگوں نے کیپچر کر لیا ہو, یا جو شاید عقیدت کے حوالے سے ایسے ہو گئے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایجنٹ ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف سے بھیجے گئے ہوں. ممکن ہے کہ ان کے ذہن کو عقیدت کی وجہ سے اور صحیح ڈائریکشن نہ ملنے کی وجہ سے اس موقع پر, اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا. پھر ایسی کئی ایک امثال ہمیں نظر آئیں گے اپنے معاشرے میں, تاریخ اسلام میں. صفین کے میدان میں جو نیزوں پر قرآن بلند ہوا تھا اور لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کی سازش میں آ کر اعلان بغاوت کرنے لگے تھے, تو وہاں قرآن سے عقیدت تھی. ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے عقیدت نہیں تھی, لیکن قرآن سے عقیدت کے ساتھ صحیح ڈائریکشن کو قبول نہیں کر رہے تھے. اور جب انسان تند مزاجی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ تند مزاجی, سخت مزاجی, ہٹ دھرمی میں تبدیل ہو جائے, تو امیر المومنین جیسا مبلغ بھی تبلیغ کرے تو شیطان سمجھنے نہیں دیتا. مولا کائنات یہی کہہ رہے تھے کہ تم اس طرف مت جاؤ, وہ صرف ایک دھوکہ ہے, غش ہے, خدا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, نیزوں پر قرآن بلند ہے. ناطق قرآن بول رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے نیزوں پر قرآن بلند ہے. اس عقیدت نے بغیر شعور کے کس مقام پر پہنچا دیا؟ بالآخر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صحرا میں جا کر گریا کرتے ہوئے نظر آئے. ایسے ہی افراد آج بھی ہیں جو شاید عملی طور پر, فکری طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دشمنی کا ارادہ نہیں رکھتے, بلکہ بہت مخلص ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ, لیکن ان کے ذہن میں خلوص کو, محبت کو, عشق کو اس طریقے سے راسخ کیا گیا ہے کہ جس میں کوئی پازیٹو ڈائریکشن نہیں ہے, مثبت راہ نہیں ہے اس میں. اور اس میں کچھ قصور ہوا کہ دیندار افراد نے صحیح سے دین کو بیان کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا, لٹھ مار انداز سیکھا, جس کی وجہ سے وہ اور دور ہو گئے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیوں تقلید کریں ہم؟ کیا ہم مجتہد کو امام معصوم مانتے ہیں؟ نہیں, ہم بھی امام معصوم نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ نہیں, ہم یہ بھی نہیں کہتے. تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, کیسے ہم تقلید کریں اگر دین میں کوئی غلطی ہو جائے؟ ہاں, دین میں غلطی اگر کوئی ہو جائے اس سے, اور وہ غلطی اس نے جان بوجھ کر نہ کی ہو, تو اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے, ہمارے پاس بھی دلیل موجود ہے. ہمارے پاس امام کی روایت موجود ہے. کون سی روایت؟ اما من کان من الفقہا سائنا لنفسہ محافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ. کیا ہے امام کی روایت؟ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی, صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. فقہا میں سے وہ فقیہ جو اپنے آپ کو ہوائے نفس سے بچاتا ہو, اپنے مولا کے امر کا تابع ہو, اس کے اندر یہ خصوصیات ہو, فللعوام ہے, عوام کے لیے واجب ہے, ان یقلدہ, کہ وہ اس کی تقلید کریں. عوام کون ہوتا ہے؟ جو خود فقیہ نہ ہو. عوام کون ہوتا ہے؟ جو محتاط نہ ہو. اب جب عوام بنے تو پھر تقلید کرنی پڑے گی. یہ امام کی روایت سے ثابت ہو گیا, قرآن کی آیات سے بھی. پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. اور یہ فقہا اپنی جیب سے کوئی فتویٰ نہیں دیتے، اپنی جیب سے بیان نہیں کرتے، ان کے فتاوی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے ذریعے ہوتے ہیں۔ حتیٰ ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں، بہت تیزی کے ساتھ اب چلوں گا کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دور میں فقہا موجود تھے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے، امام صادق علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، خود امام حسین علیہ السلام نے ایک فقی کو خط لکھا تھا جس کو آپ مصائب میں سنتے، من الحسین الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، یہ فقہا موجود تھے اور ائمہ نے تشویق دلائی ہے کہ تم جا کر مساجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ حالت حضور امام ہے، یعنی امام ابھی غائب نہیں ہے، غیبت میں نہیں ہے، حاضر ہیں۔ اس دور میں امام کہہ رہے ہیں کہ جا کے تم لوگوں کو فتویٰ دو، یا ابان اجلس فی المسجد المدینہ وفت الناس، اے ابان جاؤ شہر کی مسجد میں جا کر بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ یہ ابان سے کیوں فرما رہے ہیں مولا؟ جب مولا خود موجود ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے فتویٰ دینے کی کسی اور کو؟ نہیں، تاکہ لوگ ایکسپرٹس کو سمجھیں، جو دین کو صحیح بیان کرنے کا فن رکھتے ہیں ان کے پاس آئیں، جو متخصص ہیں شعبے کے ان کے پاس جائیں، بھائی اللہ دین اتنا لاوارث نہیں ہے کہ جس کو جس طرح سے بیان کرنا ہے بیان کر دو، دین کے کچھ اصل ہے، کچھ اساس ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ثابت ہیں کہ ہم کیوں تقلید کریں، کس کی تقلید کریں، اس کے اندر کیا اوصاف ہوں، کیا اس کا کردار ہو، یہ تمام چیزیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس آ گئی۔ اب ایک اور مسئلہ جو شبہ ان کی طرف سے ایجاد کیا وہ کیا ہے؟ دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، وسائل الشیعہ کی روایات بھی وہی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مستدرک سے وہی روایات کو منتخب کر کے فتوے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ابتدا میں بیان کیا نا، آغا خوئی کا فتویٰ یہ، آغا خمینی کا فتویٰ یہ، آپ تو کہہ رہے تھے دین ایک ہے، اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، بے فرمان امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، حلال محمد ان حلال الى یوم القیامہ و حرام ہوں حرام الى یوم القیامہ، کہ رسول اللہ کا حلال کیا ہوا تا صبح قیامت حلال ہے، ان کا حرام کیا ہوا تا صبح قیامت حرام ہے، تو پھر فتاوی میں اختلاف کیوں؟ ایک کے نزدیک واجب، دوسرے کے نزدیک حرام، ایسا کیوں؟ اس کی ایک میں آپ سے آپ کو مثال دوں گا، اور معذرت آج ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا ہے کیونکہ آج آگے درس میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں نے بڑے اطمینان سے گفتگو کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک، ان دین عند اللہ الاسلام، جو دین وہ لے کر آئے اللہ کے نزدیک اسلام ایک، قرآن ایک، روایات ایک، فتویٰ میں اختلاف کیوں؟ کاش یہاں پر کوئی بورڈ ہوتا میں اس پر لکھ کر آپ کو دکھاتا۔ بعض روایات ہمارے پاس ایسی ہیں جیسے ہم اردو میں ایک جملہ مثال کے طور پر کہتے ہیں، روکو مت جانے دو، اگر ہم یہ لکھیں تو ہر ایک شخص قرینے کو دیکھ کر، قرینہ کہلاتا ہے حالات کو دیکھ کر، تجزیہ کرے گا کہ یہ روکو مت جانے دو کیا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، فرض کیجئے یہاں پر کوئی ایک ایسا شخص آ جائے کہ جو دین کا دشمن ہو، کھلا ہوا دشمن ہو، مثال دے دوں سلمان رشدی آ جائے، اب میں کہوں گا روکو مت جانے دو، تو آپ اس کو کیا لیں گے؟ روکو مت جانے دو لکھ دیا میں نے، آپ اس کو لیں گے روکو مت جانے دو۔ قرینہ یہ کہلاتا ہے کہ کیا چیز اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر میں اس وقت تھی۔ بعض روایات ہمارے پاس اسی طریقے کی آئی ہیں، ایک روایت کے ذریعے آپ کو اشارہ کر دوں، جمعے کے اعتبار سے ہمارے تقریباً تمام برجستہ مراجے کا فتویٰ واجب تخیری ہے، اختیاری واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ غیبت امام ہے۔ اچھا، جمعے کے لیے روایت کیا ہے؟ لا صلاۃ الجمعۃ بدون الامام، نماز جمعہ نہیں ہے بغیر امام کے، یہ تو آگے روایت۔ اب مجتہد اس پر بحث کرنے بیٹھ گئے کہ جناب یہ امام سے مراد کیا ہے، اس امام سے مراد امام معصوم ہے یا امام جماعت ہے؟ محل بحث تو ہے نا، تفکر کا مقام تو ہے۔ اسی طریقے کی کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب وہ روایت کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کے قرائن کو دیکھتا ہے، اس کے سیاق کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر فتویٰ منطبق کرتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ روایت کے ظاہر کو دیکھیں گے، اگر کسی صورت بہار ہمارے ہاتھ لگ بھی گئی 110 جلدیں، یا مثلا وسائل الشیعہ ہمارے ہاتھ میں بھی آ گئی، اور فرض کیجئے عربی گرامر بھی میں نے کسی یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے ضربہ یضربو سیکھ بھی لیا، تو بھی میں اسے نتیجہ نہیں دے سکتا۔ کیوں نتیجہ نہیں دے سکتا؟ اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے سامنے تو صرف ظاہر روایت ہے، وہ اصول ہمارے پاس نہیں ہے، وہ فارمولا ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے اوپر منطبق کر کے اس روایت سے نتیجہ نکالا جاتا ہے. تو ہم نتیجہ کیسے نکالیں گے؟ مثلا ہم دیکھیں گے ظاہری طور پر جمعے کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہم نے وسائل الشیعہ کو کھولا، قال الصادق لا صلاۃ الجمعۃ بدون الامام پڑھا، ہم نے بند کر دیا، اب جمعے کی نماز میں نہیں جائیں گے. لازمہ کیا آئے گا؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایسا ہی ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب. ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر اپنا نتیجہ دے دیں گے، مجتہد یہ کام نہیں کرتا. مجتہد نے کیا کہا؟ واجب تخیری ہے. یہ تخیری کا لفظ بھی وہ اپنی جیب سے نہیں لایا، اس کے پاس وہ اصول موجود ہیں. 2 + 2 = 2 کیا ہوگا؟ اب جس کو پلس کا نہ پتا ہو وہ کیا کرے گا اس کو؟ وہ کبھی مائنس کر دے گا، کبھی ملٹیپلائی کر دے گا، کبھی کچھ کر دے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کو پلس کا پتہ ہی نہیں ہے. مجتہد کو یہ پتا ہے کہ کہاں پر پلس ہے، کہاں پر مائنس ہے. وہ ایکسپرٹ ہے اس کا. اب ہم نے کہا کہ جناب اختلافات کیوں ہوئے؟ اہل بیت کے دور میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. آپ تو کہتے ہیں ویسے ہی حجت ہیں جیسے ہم تم پر حجت ہیں، اور روایت ہے امام کی، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی توقیع مبارک ہے. کہ پانی کم نہیں ہو رہا، میں پی رہا ہوں. مولا کی روایت ہے کہ ان سے رجوع کرو حالات اور احوال کے حوالے سے. انہم علیکم حجتی وانا حجت اللہ علیہم، یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. تو ان کے فتاوی میں فرق کیوں ہے؟ آئیے اب ایک مثال، اور آپ کی زحمت تمام بہت آج آپ لوگوں کو زحمت دے دی. خواہش تھی کہ آپ لوگوں کے پاس اگر ایک پین اور پیپر ہوتا ہے، ان پوائنٹس کو آپ لکھ لیتے تو شاید آپ کے لیے فائدہ مند زیادہ ہوتا. بہت ہی مشہور و معروف شخصیت کا آپ نے نام سنا ہے، میں اختلاف فتاوی پہ ان سے بڑا سہارا لیتا ہوں. حضرت بہلول، جن کو ہمارے معاشرے میں بہلول بھی کہا جاتا ہے، حضرت بہلول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ امام کے صحابی ہیں. ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے، امام اسیر زندان ہے. صلی علی محمد و علی محمد. اختلاف فتویٰ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو روایت کا ذریعہ میں نے آپ کو بتا دیا، روایات کے اندر متن اس طریقے کا ہے، اور خصوصاً وہ آئمہ اور خصوصاً امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور انتہائی تقیہ کا دور تھا، انتہائی خطرناک دور تھا. آپ منابر سے سنتے رہتے ہیں کہ بعض افراد کو امام نے کہا کہ تم اہل سنت کی طرح وضو کرو. اب اگر میں خالی ظاہر بین بن جاؤں اور روایت کے ظاہری چیز کو دیکھنے لگوں اور اس روایت کو پکڑ لوں تو پھر میرا وضو اسی طرح سے شروع ہو جائے گا. لیکن مجتہد کو معلوم ہے کہ بھائی اس کے پیچھے پیش خیمہ کیا ہے، تقیہ کا مورد تھا یہاں. یہاں پر اب کیا معاملہ ہے؟ حضرت بہلول اور ان کے دو ساتھی امام کاظم علیہ السلام زندان میں ہیں، ان سے آ کر کوئی سوال پوچھا، سوال کے جواب میں امام نے مٹی کے ڈھیلے پر ایک جیم لکھا. تاریخ بہلول میں یہ بات موجود ہے، کتابوں میں جا کر پڑھ لیجئے گا، حتیٰ بچوں کی کتابوں میں موجود ہے. بہلول کو تو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، شاباش. حضرت بہلول کے وہ واقعات جو بڑے دلچسپ بھی ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو سناؤں. جیم کو امام نے کیا کیا؟ زندان کے باہر پھینک دیا. تین لوگ آئے، تینوں برجستہ افراد، ایک جیم کو دیکھ کر اس پر اجتہاد شروع ہوا. قطعی چیز پر اجتہاد نہیں ہوتا، قطعی چیز کے اوپر اجتہاد نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تو بالکل بیان آ گیا نا فارمولا سامنے، امام کا ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گیا، تو اب اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اجتہاد ہوتا وہاں پر ہے کہ جہاں پر معاملہ مبہم ہو، اب وہاں پر اجتہاد کیا جائے گا. اب کیا ہوا؟ سامنے آ گیا جیم، ولو فرضنا تین مجتہد بیٹھے، اگر ہم اس کو فرض کریں، بہلول اور ان کے ساتھی بالآخر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ افراد تھے، ایسے تھے کہ دنیا کو ہدایت کر دیں، بڑے قیمتی افراد تھے. تینوں بیٹھے، اس جیم کے اوپر بحث شروع ہوئی. ایک نے جیم سے مراد لیا جبل، وہ حالات کی وجہ سے غالباً کوئی سوال ہوا تھا امام سے، امام نے جیم لکھ کے بھیجا، کہا امام کی مراد ہے کہ تم پہاڑ پہ چلے جاؤ. جنہوں نے اس سے مراد جیم لی وہ کہاں چلے گئے؟ جیم سے مراد جبل لی وہ چلے گئے پہاڑ پر، اور جنہوں نے جیم سے مراد جلا وطنی لی انہوں نے کیا کیا؟ وطن کو چھوڑ دیا. اور جس مجتہد نے اس جیم سے مراد جنون لیا، اس نے وہیں پر رہ کر دین اسلام کی تبلیغ بھی کی، اہل بیت اطہار کے مکتب کا دفاع بھی کیا، اور وہاں رہ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دین کی نشر و اشاعت کرتا رہا. تو اختلاف تو ہوا تینوں میں، کس کو آپ غلط کہیں گے؟ غلط کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ امام کا کوئی سٹیٹمنٹ بالکل واضح نہیں تھا، یہاں پر غیر واضح چیز تھی۔ ایک جیم کے ذریعے ایک نے جنون مراد لیا، ایک نے جبل مراد لیا، ایک نے جلا وطنی مراد لیا۔ عالم بہلول تھے، اس لیے ہم نے اور آپ نے بہلول کے تذکرے کو آج تک یاد رکھا ہے۔ یہ ہے اختلاف فتاوی پر بہترین دلیل کہ کیوں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف کرنے کے بعد، اصول کو منطبق کرنے کے بعد اگر کسی سے خطا اجتہادی ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ خود بری ذمہ ہے بلکہ اگر وہ جامع شرائط ہے تو اس کے مقلدین بھی اس مورد میں بری ذمہ قرار پائیں گے۔ اور کیا یہ عقلی طور پر ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کے لیے طور پر جائیں، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن اور ہوئے، ایکسٹینڈ ہو گیا معاملہ، 40 دن کے بعد جب پلٹے تو جناب قوم جو ہے بچھڑے کی پرستش کر رہی تھی جبکہ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ کیا یہ ممکن ہے امام زمانہ اتنی طویل غیبت کے لیے جائیں اور دین کو لادینوں کے ہاتھ میں یا کم علموں کے ہاتھ میں یا کچھ فہموں کے ہاتھ میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ ممکن نہیں ہے۔ ہدایت کا انتظام اس کی طرف سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، ولعن علی آدائہم اجمعین، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، استجب دعواتنا یا اللہ 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 یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس، حاضرین درس مومنین کی جملہ شرعی جائز حوائج قبول فرما، متعلقین کی بالاخص جس گھر میں درس ہو رہا ہے اس گھر سے وابستہ ایک ایک فرد، یہاں موجود افراد ان سے وابستہ ایک ایک فرد، و کل ملت اسلامیہ، ملت جعفریہ، علی الخصوص وہ مجاہدین حق جو اس وقت عراق میں امامین عسکریین، امامین کاظمین و امام حسین اور امام علی کے روزے کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے، پروردگارہ ان کی توفیقات میں، شام کے مجاہدین حقہ کی توفیقات میں، بحرین کے مجاہدین حقہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، سرزمین پاکستان کو خائنین کے شر سے نجات عطا فرما، پروردگارہ اس کو دہشت گردوں سے پاک فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما، ہم معصومین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء و عالم مراجع اعظم بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کو، ملت تشیع کو متحد و منسجم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، علی الخصوص مجاہدین حق جو روزوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔